الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کلام پڑھا گیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، درجات عالیہ عطا فرمائے، حضرت کا فیض عطا فرمائے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم کراچی، تو آپ نے حضرت سے ایک وقت عرض کیا کہ حضرت مولانا روم کا جو شعر ہے، یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر از صد سالہ طاعت بیریا. ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت، سو سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہے. طاعت بیریا، ریاکاری کے سے ہٹ کر کے اخلاص والی عبادت سے افضل ہے. سو سال کی کتنی؟ اللہ والوں کی یک زمانہ. تو اس میں مولانا روم نے کچھ مبالغہ تو نہیں کیا، کچھ زیادہ معلوم ہو رہا. حضرت نے فرمایا کہ میرے حساب سے اس سے یک زمانہ صحبت باولیا، صد سالہ، انہوں نے فرمایا صد سالہ، میرے حساب سے لکھ سالہ طاعت بیریا ہونا چاہیے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ حکیم الامت مجدد الملت، جسے عالم نے حکیم الامت مانا. کسی چھوٹے موٹے آدمی کی بات نہیں ہے، عالم نے جسے حکیم الامت مانا، اور چار وانگ عالم میں آپ کا شورا بلند ہوا، آپ کا غلغلہ مچا، اور آپ کے فیض کو اللہ نے دنیا میں عام کیا، اور لکھوں کھا انسانوں نے توبہ کی، اور ولایت حاصل کی، کاملین میں سے ہوئے، بڑے بڑے. جس کو حضرت تھانوی کے جس آدمی کو دیکھ لو کیا کہنے، سبحان اللہ. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت اور ان کے خادمین کی صحبت، جن کو کسی اللہ والے نے اجازت دی ہے اور کام کرنے کی کا حکم فرمایا، تو فرمایا کہ ان کی صحبت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ سالہ عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ اس صحبت کے نتیجے میں جو ہے وہ محبت الہی پیدا ہوتی ہے، جو مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت مقصود ہے، دنیا کی محبت جو ہے وہ اسے نکالنا ہے، اور اس کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. اسی کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. تو وہ کام جس کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہو، تو پھر وہ افضل ہوا کہ نہ ہوا؟ عابد تو بڑے بڑے آئے، بلم باور، بنی اسرائیل کا مشہور عابد ہے نا، بہت بڑا عابد عابد تھا، لیکن بعد میں حالت بدل گئی، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ آواز کچھ گونج جو آ رہی نا میرے کانوں میں آ رہی ہے، اس کی وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ ریورس ہو رہا ہے. تو جو ہے عابد ہونا کافی نہیں ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے اور عجیب ملفوظ ہے، فرمایا کہ شیطان میں، ہاں اب بہتر ہوا، شیطان میں تین آئین تھے، ایک آئین نہیں تھا جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا. تین آئین تھے، عالم تھا، عابد تھا اور عارف تھا. عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا. عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، اللہ کی پہچان جس کو ہوتی ہے اس کو عارف کہتے ہیں، اللہ کو پہچانتا تھا، بہت بڑا عارف تھا. عابد بہت بڑا عابد تھا، کتنے لاکھوں سال عبادت کی تھی. اور جو ہے عالم تھا، معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کو تعلیم دینے والا. تو بتائیے یہ تین عین ہو گئے نا، فرمایا چوتھا عین نہیں تھا. اگر چوتھا عین ہوتا تو راندہ درگاہ نہیں ہوتا، اتنی صفات کے باوجود جو راندہ درگاہ ہوا وہ ایک عین نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، اور وہ عین جو تھا وہ عاشق کا عین اس میں نہیں تھا، یعنی عاشق نہیں تھا. اگر اللہ کا جل شانہ کا عاشق ہوتا تو پھر یہ چاروں عین جب ملتے تو یہ عین سب پہ بھاری ہوتا. اس لیے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ بس آمنا اور صدقنا کہتا ہے، وہ چوں چرا میں نہیں پڑتا. مجھے سجدے کا حکم دیا تو وہ جو چوں چرا میں پڑ گیا کہ یہ تو جو ہے مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنوں، اور آگ اوپر اٹھتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، تو وہاں وہ ان چکروں میں پڑ گیا دلیلوں کے، یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا. اتنے بڑے خالق و مالک، پورے عالم کے پیدا کرنے والے، تو اللہ کا حکم ہے، آگے سوچنا ہی نہیں ہے کچھ. تو عشق کی کمی کی وجہ سے یہ ہوئی. تو یہ عشق جو ملتا ہے تو وہ اس کے حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے. جیسے ایک موقع پہ ایک عالم تشریف لائے اور حضرت سے منطق و فلسفہ کے سوالات کیے، حضرت نے اس کے جوابات دیے تشفی بخش، اور انہیں جوابات سے تسلی بھی ہوئی، جانے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ علوم تو اپنی جگہ پہ، یہ جو علوم ہے فلسفہ منطق کے اپنی جگہ پہ، لیکن آخرت میں یہ علوم کچھ نفع نہیں دیں گے، آخرت میں یہ علوم کچھ نفع نہیں دیں گے. جیسے آج علم کا زمانہ کہتے ہیں نا بھائی، مثلا ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، وکالت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں، کتنے اس میں مقالات لکھے جاتے ہیں اور ریسرچ ہو رہی ہے، یہ بھی علم کی ایک قسم ہے. میتھس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ہر شعبے میں پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. کامرس میں گریجویٹ ہوتے ہیں، جو ہے ماسٹرز ہوتے ہیں اور سی اے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑی محنت ہوتی. تو یہ بھی ایک قسم ہے، تو اس کو سمجھا جائے. تو حضرت کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا علم جو تھا منطق و فلسفہ کا، تو حضرت فرمایا کہ ولی صاحب آخرت میں یہ علوم کچھ نفع نہیں دیں گے. آخرت میں تو اللہ جل شانہ کی محبت کام آئے گی، بس یہ فرمایا وہ چلے گئے. تو حضرت کے خلیفہ خاص عاشق صادق حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمت اللہ علیہ، ان کے جانے کے بعد آپ نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ تو فرما دیجئے کہ یہ اللہ جل شانہ کی محبت، اللہ جل شانہ کا عشق، یہ حاصل کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ جنہیں یہ دولت حاصل ہو گئی ہے ان کے قدموں میں پڑ جاؤ، ان کے جوتوں میں پڑ جاؤ، مطلب ان کو پکڑ لو. یہ طریقہ دیا اس کو حاصل کرنے، اس چیز کو حاصل کرنے کا. یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں محنت کر لو یا فلاں جو ہے کام کر لو، بس فرمایا ان کی صحبت کو پکڑ لو تو یہ چیز تمہیں بھی حاصل ہو جائے گی. اور تجربہ شاہد ہے، تجربہ ایک دو نہیں، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جن لوگوں نے اس چیز کو اس پہ عمل کیا اللہ نے نواز دی. خواجہ جگر مراد آبادی، جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے، پورے ہندوستان میں غلغلہ تھا ان کا شاعری کا، قومی شاعر تھے اور جو ہے پیتے بہت تھے، شراب نوش، پینے سے بتلا دینا چاہیے، پینے سے مطلب بہت سے لوگ شاید نہ سمجھے، اتنا پیتے تھے کہ انہیں اٹھا کے اسٹیج پہ بٹھایا جاتا تھا. تو کسی مشاعرے میں حضرت خواجہ صاحب سے نیاز حاصل ہو گئے، خواجہ صاحب بھی اس مشاعرے میں آ گئے. یہی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ بھی شاعر تھے، تو وہاں حضرت گول ٹوپی لمبا کرتا خانقاہی جو ہے حلیہ اس میں، تو جب الیکس لائک ہوئی تو عرض کیا کہ بھائی وہ ماشاءاللہ ہم نے آپ کے شیخ کا نام تو بہت سنا ہے نا، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم حاضر ہوں، لیکن ہم کیسے حاضر ہوں، ہمارا تو یہ حال ہے، ہم تو شراب پیتے ہیں اور ہم تمہاری یہ حالت ہے، ہمارے دل تو چاہتا ہے لیکن بس یہ چیز آڑے آ جاتی. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے، فائزہ کرنے لگی تو بات ہے وہ آپ کو جو ہے. تو اس کے بعد خیر حضرت کی خدمت میں جب حاضر ہوئے خواجہ صاحب تو بتلایا یہ واقعہ کہ اس طرح وہاں ملاقات ہو گئی تھی، وہاں ملاقات ہو گئی تھی. ملاقات ہو گئی تھی اور اس طرح بات ہوئی تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں وہ صحیح بات ہے، اس طرح آپ کیسے حاضر ہوں گے؟ حضرت نے تنبیہ فرمائی، فرمایا خواجہ صاحب ہم تو آپ کو عقل مند خیال کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کفار مہمان نہیں ہوتے تھے؟ اگر وہ یہ پینے پلانے کا کام کرتے ہیں تو خانقاہ تو نہیں، کیونکہ خانقاہ ایک قومی امانت ہے، لیکن اس کے لیے میرا گھر حاضر ہے، تشریف لائیں اور جو ہے ہم ابھی ان پہ کوئی ایسی پابندی نہیں دیں گے لگائیں گے، بس تشریف لائیں. حضرت نے جب یہ بات سنی تو بس فوراً ان کی دائرے کی فکر لگ گئی ہوگی کہ بھائی اب جلدی سے پیغام پہنچاؤ ان تک. خیر جیسے بھی پیغام پہنچا دیا تو بھائی کہا حضرت آپ کہ حضرت نے ہمارے اس طرح فرمایا کہ وہ تو آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ہمارے کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ بالکل نہ گھبرائیں آ جائیں. تو چلے آئے چلے آئے اور وہاں آ کے پھر کیا بات تھی بھائی، کیا سبحان اللہ کیا کہنے، حضرت کی زیارت اور اس مجلس میں حاضری، خانقاہ کی میں حاضری، کیا کہنے. اس موضوع ایک صاحب اللہ والے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا تو ٹرین پر سے جا رہے تھے، اب تاریکی تاریکی تھی تو خانقاہ جو ہے نزدیک تھی تھانہ بھون. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کی جو مسجد کی کا جو گنبد ہے اس گنبد سے لے کر کے آسمان تک ایک نور کا دھاگا چلا جا رہا ہے سیدھا. خانقاہ کے گنبد کی جو وہ ہوتی ہے کیا کہیں گے آپ، ایک اوپر تیر جیسے بنا ہوتا ہے نا سینٹر جو بالکل اس سینٹر سے آسمان تک ایک نور کا کہنا چاہیے کہ لکیر چلی آ رہی ہے. اور جب آپ کا انتقال ہونے لگا تھا تو بالکل عالم نظام اور جانکنی اس سے جاننے کے لیے تھوڑا سا پہلے کہ دو انگلیوں یہ دو انگلیوں کے بیچ سے تیز نور نکلا تیز روشنی نکلی. یہ شہادت کی انگلی اس کے بعد کی انگلی سے تیز روشنی وہاں موجود کیونکہ سب لوگ نماز کے لیے چلے گئے تھے عشاء کا وقت تھا تو سارے حضرات مرد جو ہے نماز کے لیے گئے تھے تو جو خواتین تھیں اماں جی حضرت کی اہلیہ محترمہ وغیرہ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے جو ہے یہ جو ہے نور نکلا. پھر اس کی توجہ کی بہت سے بزرگوں نے علماء نے کہ حضرت نے جو اتنا تحریری کام کیا ہے قرآن مجید کی تفسیر 10 جلدوں میں احادیث شریف پر جو ہے کام کیا اور پھر دیگر ہر موضوع پہ کوئی ایسا موضوع نہیں ملتا جب حضرت کی تصحیح نہیں ملتی. اتنا میں اتنا تحریری کام کیا حضرت نے فرمایا یہ اس کا ایک سمجھے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ثمرہ ظاہر کیا. تو حضرت کے پاس جب حاضر ہوئے تو کون جگر صاحب حضرت کی شفقتیں پائیں تو دل کھل گیا اور اس کے بعد حضرت سے 4 دعائیں کرائیں. ایک تو یہ کہ میں یہ چھوڑ دوں برا کام شراب نوشی, دوسرے کہ میں داڑھی رکھ لوں. دیکھیے اس زمانے میں یعنی سارے لوگوں کو تقریباً پتا تھا کہ داڑھی منڈانا برا ہے, ہم نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے ہماری کمی ہے, لیکن اس کو برا سب سمجھتے تھے. اس لیے فوراً دعا کرائی کہ اللہ یہ حضرت والا یہ دعا فرما دیجئے کہ میں کب چھوڑوں. آج ہمارے احباب اور جو ہے یعنی بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ توجیہات کرتے ہیں کہتے ہیں داڑھی کے اوپر اپنے اپنی رائے زنی کرتے ہیں کہ جو ہے داڑھی نہیں ضروری ہے یا اتنی بڑی کافی ہے یا فلاں یا دماغ ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ذہنوں میں تبدیلی آئی ہے یہ اس کا اثر. تھوڑا عرصہ پہلے یعنی سال سوا سو سال سو سال سوا سو سال کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں ایسا ذہن نہیں تھا لوگوں کا. اسی لیے حضرت جگر صاحب نے داڑھی کے لیے اور تیسری دعا کرائی کہ میں حج کر لوں اور چوتھی دعا کرائی کہ میری بخشش ہو جائے. 4 دعائیں حضرت نے چاروں دعائیں فرمائی اور دنیا میں ہی 3 دعاؤں کا ظہور ہو گیا. شراب چھوڑ دی, ٹھان لی کہ نہیں پیوں گا, بس صحبت کا اثر. کیا ملتا ہے صحبت سے, یک زمانہ صحبت اولیاء, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. یہ ہے سنگ در پہ مرنا کہ ایک عاشق کی صحبت سے ہو کر کے آئے تو گٹی میں جو شراب پڑی ہوئی تھی برسا برس کی لعنت بھیج دی اس پہ, یک دم چھوڑ دی, تدریجن نہیں قسطوار نہیں یک دم چھوڑ دی. بیمار پڑ گئے, ڈاکٹروں کا پینل آ گیا, قومی شاعر تھے نا, چیک اپ ویک اپ ہوا یہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد پتا چل گیا کہ شراب نہیں پیئے. تو کہا کہ آپ کو جگر صاحب زندہ رہنے کے لیے تو شراب پینی پڑے گی, آپ نے اتنا سا پی ہے اب آپ کا جسم اس کا عادی ہو گیا, جو بھی توجیہ دی انہوں نے. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر میں شراب پیتا رہا تو کتنا جیوں گا. ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے کہا بھائی ہمارا خیال ہے کہ جتنی آپ کی صحت ہے جو کچھ علامات ہیں ہمارے حساب سے آپ 8-9 سال اور جی لیں گے. تو دیکھیں ایمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ایمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھوڑی مدت کی صحبت. ابھی مجھے زمانہ تو یاد نہیں ہے کہ چند دن کی صحبت کا اثر ہے یا چند گھنٹوں کی. فرماتے ہیں کہ اگر ابھی مر گیا تو توبہ کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا, تائب مروں گا ہے نا, اور شراب پی پی کے مرا تو گناہگار مروں گا. تو اس سے اچھا ابھی مر جاؤں، یہ کیفیت حاصل ہوگی. سوچئے چھوٹی کیفیت ہے یہ، لمحوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں جو چیز حاصل ہو رہی ہے. اور نہیں ہاتھ لگایا، نہیں پی، اللہ نے شفا دے دی. ٹھاننے کی برکت سے، شیخ کے دعاؤں سے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے ماشاء اللہ شفا دے دی بھائی، چھوٹ بھی گئی اور صحت یاب ہو گئے. اور حج کا رکھتے سفر باندھا کہ اب حج کرو پہلے، سب سے پہلے زندگی کا پتہ نہیں کتنا ہے، اور چلے گئے حج پہ. اور ماشاء اللہ وہاں جب گئے تو پھر داڑھی جو ہے بالکل شیو نہیں کیا، ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور جو ہے اس کے بعد اب داڑھی ظاہر سی بات ہے حج پورا کیا، یہ بڑی داڑھی ہو گئی، نہ آئے نہ دیکھا نہ کچھ بھی نہیں. جب آئے واپس، اب جو یہاں آ کر کے بمبئی میں اپنا چہرہ دیکھا آئینے میں، بولے گا یہ داڑھی، تو اسی وقت شیر موضوع ہو گیا. چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اور ان کے اشعار کی یہ شان تھی، اتنی ان کی مانگ تھی کہ فوراً پھیل جاتا تھا اشعار، وہ پھیل گئے ایک دم اشعار، اور ہر آدمی ہر کس و ناکس اشعار گنگناتا تھا. تو نکلے گھر سے اور ٹانگے میں بیٹھے تو ٹانگے والا یہ شعر گنگنا رہا ہے، اس کو پتا نہیں کہ جگر صاحب بیٹھے ہوئے جی داڑھی والے کہہ رہے چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، گنگنا رہا ہے ان کے شعر یہ داڑھی. ہو گئے تین چیزیں ہو گئیں، ہے نا، تین باتیں ہو گئی نا، شراب چھوڑ گئی، حج بھی کر لیا، دنیا دعا حج کی تھی حج کر لی، داڑھی رکھ لی تیسری دعا تھی داڑھی. قومی شاعر ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں دنیا جانتی ہے، اور داڑھی رکھ لی، ایمان کی طاقت ملی ایسی شیخ کی صحبت کی برکت سے کہ ملا ہو گئے، مسٹر تھے پہلے اب ملا ہو گئے. اس کے بعد فرماتے تھے کہ میرے شیخ کی تین دعائیں میرے حق میں قبول ہوئیں، ہے نا، مجھے امید ہے کہ جو چوتھی دعا ہے کہ میری بخشش ہو جائے. ظاہر ہے وہ تو آخرت میں ہے نا، وہ دنیا میں ہے نہیں، کہنے لگا مجھے امید ہے کہ یہ چوتھی دعا بھی قبول ہوگی. اللہ میں قدر نصیب فرمائے، ہے نا، اللہ والوں کی، سچے اللہ والوں کی قدر نصیب فرمائے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلسلہ دے دیا، ہمارے ان بزرگوں کا سلسلہ دے دیا. یہ سچے اللہ والے ہیں نا، ایسے ایسے اللہ والے ہیں جن ہمارے اس سلسلے سے ہم اللہ نے ہمیں وابستہ کر دیا. آج ہم ان کے نام لیوائیں، آج ہم ان سے الحمدللہ ثم الحمدللہ محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان کا فیض ہمیں مل رہا ہے. یہ اسی فیض ملنے کا نتیجہ ہے کہ یہ داڑھی والے بیٹھے ہیں سامنے، یہ داڑھی والے بیٹھے ہیں، یہ داڑھی والے بیٹھے ہیں، یہ داڑھی والے بیٹھے ہیں. اس پراشوب زمانے میں، اس پراشوب ماحول میں اللہ نے باشرہ ہونے کی توفیق دی. اب جو ہے اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دین کے اجزاء ہیں، یہ دین کے اجزاء ہیں. ظاہر کا صحیح ہونا ایک ہے، ظاہر کا صحیح ہونا، اور پھر ایک ہے باطن کا صحیح ہونا، ہے نا. یہ ظاہر اس کا اظہار ہے، اظہار ہے. اس پہ اکتفا نہیں کرنا کہ بس ظاہر اچھا ہو گیا اب جو چاہے کرتے رہو، ہے نا، جو چاہے کرو، جہاں ڈنڈی چاہے مارو، جہاں جو ہے رشوت بھی لے لو، حرام بھی کھا لو وغیرہ وغیرہ، ہے نا، گناہ سے پرہیز نہیں. بس ہاں ہم تو ہم نے شکل بنا لی، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ظاہر ہے اس میں اپنا بھی نقصان ہوتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے. دوسرے جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں داڑھی والوں کو ایسی حرکات کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ بھی اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں تو اتنی جلدی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں. ارے دیکھو داڑھی رکھ کیسا کر رہے، داڑھی رکھ کیسا کر رہے، سارے مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، لیکن سارے غلط کام کرتے ہیں. معاشرے میں یہ ایک بات چل رہی ہے، اور اس پر جو ہے مزاح بھی کر رہے ہیں، مذاقیہ کہنا چاہیے کہ وہ جو ہے چٹکلے اور جو ہے خاکے، اس طرح کی چیزیں معاشرے میں بعض لوگ جو ہیں عام کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے اتنے سنایا کہ بھائی وہ ایک داڑھی والا لڑکا جو ہے سائیکل چلا کے تیز چلا رہا تھا تو جا کے کسی کو ٹھوک دی, شرم نہیں آتی, داڑھی رکھتے ہو اور سائیکل مار دیتے ہو, کہا یار داڑھی ہے کوئی بریک تھوڑی ہے, مطلب ہر چیز میں داڑھی, جو داڑھی رکھ لی اب اس کو ہر چیز میں داڑھی, کوئی اچھا کام کرنے چلا گیا کسی بزرگ کے پاس جیسے جانے لگ گیا, مثلا خانقاہ جانے لگ گیا, مدرسے جانے لگ گیا, تو اب کیا خبروات میں خانقاہ جاتے ہو ایسا کرتے ہو, تم عالم بن رہے ہو تم ایسا کرتے ہو, بعض بچیوں کو تم عالمہ بن رہی ہو ایسا کرتی ہو, ارے یہ تو دیکھو بھائی کہ اس نے ابھی چینج لیا ہے, ابھی اس نے چینج اسٹارٹ کیا ہے نا بھائی, شروع کیا ہے تبدیلی, ابھی اس کی شروع ہوئی ہے, تھوڑا ذہن کو وسیع کرے آدمی تو, لیکن وسیع کہاں کرے گا جس کے دماغ میں خناس ہے, اور اللہ بچائے اللہ بچائے, اللہ حفاظت فرمائے کہ ان چیزوں سے بعض کہتے ہیں جی الرجی ہے نا, دینی چیزوں سے بعض لوگ ایسے ہیں, معاشرہ ماحول ایسا ہو چکا, پراشوب ماحول کی وجہ سے, پراشوب جو ہے ایمان سوز ہوائیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے, یہ جو گندگیاں چل رہی ہیں ہمارے ارد گرد, یہ نیٹ چل رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, اس کے اثرات پڑ رہے ہیں نا, شیاطینی طاغوتی اثرات پڑ رہے ہیں, تو اس سے ذہن و دماغ خراب ہو رہے ہیں, ذہن بگڑ رہے ہیں, جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ آج سے سو سال پہلے جگر صاحب اتنے بڑے قومی شاعر, اور انہوں نے سب سے پہلے جو ارادہ کیا داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا, تو جو ہے اس وقت ذہن بگاڑ نہیں تھا, اس وقت آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا تھا, گناہ کرتا تھا تو گناہگار سمجھتا تھا, گناہ کو جائز کرنے کی فکر میں نہیں لگتا تھا کہ گناہ کو جائز کر دو. آج کیا ہے کہ آج اس پراشوب ماحول کی وجہ سے اور شیطانی اور تاغونی طاقتوں کی وجہ سے گناہ کو جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور گناہ کو صحیح بتلایا جاتا ہے, بازے ہیں بہت سارے وہ جو ہے چہرے کا پردہ جائز ہے, چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے, چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, بازے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز, ہاں جی ٹوپی کے بغیر نماز پڑھو, بازے داڑھی نہیں بس داڑھی ہونی کوئی ضروری نہیں ہے, رکھو نہیں رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوٹی بھی رکھ لی ہو گیا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے جو افکار ہیں یہ معاشرے میں یعنی عام کیے جا رہے ہیں, تو میں نے اس پر عرض کیا کہ اس کا دوہرا نقصان, تو جنہیں اللہ نے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے کی توفیق دے دی, تو ہمیں اس کا اور زیادہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس پر آنچ آئے کہ دیکھو انہوں نے داڑھی رکھا اور ایسا کام کیا, عوام الناس وہ اس کا تاثر اچھا لے لے, ہم اپنی ذات سے کوشش یہی کریں کہ خدا نخواستہ دین کا نقشہ جو ہے غلط نہ پیش کریں, دین کا نقشہ صحیح پیش کریں, اپنے طور پر حتی الوسع کوشش ہی ہونی چاہیے, باقی کرنا ہمیں اللہ کے لیے کرنا, اخلاص یہی ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اچھا اللہ کے لیے کرنا ہے, اب اس کا اثر دوسرے پہ وہ اس کا اثر قبول کرے یا نہ کرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, یہ نہیں کہ ہم اس کے لیے کریں کہ فلاں آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے فلاں عام آدمی ہمیں, نہیں ہم تو اللہ کے لیے کریں گے بھائی, اپنے معاملات صحیح کریں گے, گناہ چھوڑیں گے, غلط کام چھوڑیں گے, حرام چھوڑیں گے, جو بھی کچھ کریں گے اللہ کے لیے کریں گے, باقی اب اس کا اثر اللہ ڈالتے ہیں, اس میں کوئی اس پوشیدہ بات نہیں ہے کہ اس کے اثرات لا محالہ پڑتے ہیں, اور سوچنے پہ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے, اطمینان اسی میں ہے, سکون اسی میں ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اللہ کی یاد میں, اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد قائم کرنے کے لیے افضل طریقے سے اپنی یاد قائم کرنے کے لیے اپنے پیارے کو معراج پر بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, یہ وہ تحفہ ہے جو آسمان پر بلا کے عطا فرمایا ہے, اور تحفے زمین پر دیے گئے ہیں, یہ نماز وہ تحفہ ہے جو آسمان پر دیے گئے ہیں, اور اس کو خاص اسی لیے فرمایا کہ نماز جو ہے, اسی لیے اس کو فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے, کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے معراج پہ اللہ سے ملاقات کی, تو آپ نے اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑا, آپ نے چاہا کہ میرے امتی بھی اللہ سے ملاقات کرے, اور اس کی شکل یہ نماز ہے. کہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ بند کر کھڑا ہے. بتلائیے اور کوئی عبادت ہے ایسی؟ یہ نماز ہی ہے کہ جو آدمی کو بالکل اللہ کے سامنے کھڑا کرتی ہے. کہ جیسے آدمی کسی دنیاوی کسی افسر کے پاس جاتا ہے, کسی ادارے کے بڑے کے پاس جاتا ہے کسی کام سے, تو وہاں کیا ہوتا ہے, آمنے سامنے افسر صاحب فلاں جو ہے جو بھی ہیں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے, کہ نہیں پیشی ہے بھائی کوئی کام ہے فلاں. یہ پانچ وقت اللہ تعالیٰ اس آدمی کو موقع دے رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ تم پانچ وقت میرے پاس آؤ, خاص میرے دربار میں, پانچ وقت تو خاص میرے دربار میں آؤ, اس کے علاوہ جب بھی چاہو, مکروہ وقت کے علاوہ جب بھی چاہو کھڑے ہو جاؤ, کوئی مانت نہیں, میرا دربار بند نہیں ہوگا ہوتا کسی وقت بھی, جس وقت تم چاہو آج مان دو کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے, میں حاضر ہوں, میں ہر وقت تمہارے پاس ہوں. دنیاوی افسر دنیاوی عہدیدار تو ان کا ایک ٹائم طے ہوتا ہے, بادشاہ وغیرہ وغیرہ کا ایک وقت ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے اور فلاں دن اور فلاں دن, ہے نا. اور یہ جو احکم الحاکمین ہیں سارے عالم کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں, وہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سستا کر دیا ہے, اتنا سستا کیا ہوا ہے کہ کوئی ٹائم نہیں اور کوئی پہرے دار نہیں, کوئی پرچی نہیں چاہیے, آج کل کے زمانے میں کوئی پوا نہیں چاہیے, بغیر پوے کے پیشی ہو جاتی ہے سامنے حاضری ہو جاتی ہے. بتلائیے کوئی انتہا ہے کرم نوازی کی؟ اب ہم ہی نہ لیں تو پھر کیا کہنا. تو یہ اللہ نے اپنے پاس بلایا, نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور نماز جو ہے, اور ایک بات, جب آپ سیدۃ المنتہا جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے, اس سے آگے میری پرواز نہیں, وہاں تک تو ساتھ تھے, اب میری پرواز نہیں, اب اگر میں یہاں سے ذرا بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے, بس میری جو پسات ہے, میرے اپروچ کہنا چاہیے بس یہاں تک ہے نا. اب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے چلے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں, ظاہر اللہ جل شانو کی کیا شان ہے, تو کچھ نہ کچھ ہیبت تو ہوگی نا بھائی, تو آپ کو تھوڑی سی کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی, تو بزرگوں سے اس طرح سنا علماء کرام سے کہ آپ کی انسیت کے لیے ساتھ ساتھ ایک قدموں کی چاپ آنے لگ گئی, اور یہ قدموں کی چاپ جو تھی وہ آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی, کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, تو آپ کو ڈھارس ہو گئی, ساتھ تھے نہیں, اللہ نے ان کی آواز کو ساتھ کر دیا, جیسے وہ چلتے ہیں, ہر آدمی کے چلنے کا انداز ہوتا ہے نا, چپل کی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون چل رہا ہے, بعضوں کے دروازے کھٹکھٹانے کا انداز ہوتا ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی آیا, اپنا ایک انداز ہوتا ہے, تو جو ہے وہ ساتھ ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے مکالمہ ہوا آگے جا کر کے, تو اتنا انسیت, یہ انسیت جو ہے یہ نماز کے ذریعے سمجھے منتقل ہوتی ہے, اللہ جل شانہ اور بندے میں انسیت جو ہے نماز کے ذریعے, جتنا آدمی اللہ سے مخاطب ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, سارے مکالمات اللہ کے ساتھ ہو رہے ہیں, پوری نماز اللہ سے مخاطبت ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کر کے تشریف لائے آپ اللہ جل شانہ سے, تو بندوں کو امتیوں کو یہ چیز مل گئی. اب ہم جتنا جتنا لے لیں, جتنا خشوع جتنا خضوع جتنا دھیان جتنا استحضار, اپنے اپنے محنت کی بات ہے, یہ اللہ والوں کے ہیں جو مراقبات کرائے جاتے ہیں, یہ جو اذکار کرائے جاتے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کی یاد دل میں بٹھانے کے لیے اور یہی یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے. بہت سے لوگ اس کے بڑے اس کا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جو ذکر آپ لوگ کرتے ہوئے ہیں یہ ذکر کہاں سے آیا، یہ مراقبے کہاں سے آئے، یہ فلاں چیز کہاں سے آئی، یہ فلاں چیز کہاں سے آئی. تو ویسے تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ مسنون ہیں، یہ سب چیزیں مسنون ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ مل جاتا ہے قرآن حدیث میں. لیکن ایک چھوٹی سی کہنا چاہیے مختصر سا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ چیزیں دو باتوں کے لیے ہیں، ایک اللہ جل شانہ کی یاد دل میں بسانے کے لیے، اور دوسرے ذہن کو یکسو کرنے، تاکہ عبادت میں طاعت میں اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے، افکار و خیالات اور یہ چیزیں جو ہیں چھٹ جائیں اور خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کر سکے. بتائیے خشوع ضروری ہے کہ نہیں عبادت میں؟ ضروری ہے نا، جیسے ظاہری پاکی ضروری ہے، ظاہری یعنی جو ہے نماز سے پہلے کی جو بھی اس کی شرائط ہیں، پاک ہونا، وضو ہونا، کپڑے پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، وقت کا پہچاننا، نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے، کون سی نماز کا وقت ہے، یہ ساری چیزیں نماز سے باہر باہر کی ہیں، تو یہ ضروری ہے نا، یہ فرائض میں سے ہے نا، یہ سب فرائض میں سے. اور اسی طرح سے نماز کے اندر جو ہے وہ فرائض الگ ہیں، تو اس میں جو ہے اب خشوع کے ساتھ ادا کرنا تو ظاہر نماز کامل ہوگی، اچھی ہوگی، جاندار ہوگی، قبولیت والی ہوگی. اب یہ خشوع کیسے حاصل ہوگا، یہ افکار سے پیچھے کیسے چھٹے گا کہ اللہ اکبر کہا اور دنیا پیچھے پھینک دی. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں نفل پڑھ رہے تھے، سانپ گرا اوپر سے چھت پر سے اور جو ہے بچے پہ لپٹ گیا، شور مچ گیا اور جو ہے اس کو بچایا گیا، پھر خیر اللہ نے بچا لیا. انہوں نے پوری نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جب سلام پھیرا تو پوچھا بھائی یہ کیا شور وور کی آواز آئی تھی ہلکی سی، کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، یہاں سانپ گر گیا، بچے سے لپٹ گیا، اتنا ہنگامہ ہو گیا اور آپ کو کچھ خبر ہی نہیں. کہا بھائی مجھے کیسے خبر ہوتا، میں تو اللہ کے سامنے تھا، مجھے کیسے خبر ہوتا. ایک ایسے موقع پہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہرے داری پہ لگایا تھا، پہرے داری پہ باری باری پہرا لگتا تھا، پہرا دے رہے تھے، تو دشمن نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی پہرے داری کر رہا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو چلو اچھا موقع ہے، رات کا وقت ہے، سناٹے کا وقت ہے، نماز ہی پڑھتے ہیں. وہ نیت باندھ لی اور اللہ سے راز و نیاز میں مشغول ہو گئے، نماز تلاوت شروع کر دی. اس نے دور سے دیکھا تو دشمن نے تیر مارا آپ کے لگا، اس کے بعد دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا مارا، خون ان کا بہ رہا ہے. اب جب اور نماز ہی نہیں توڑ رہے، دو مار دیا لیکن نماز نہیں توڑی، جب تیسرا مارا تو نماز توڑی کہ کہیں سارا خون نکل جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، مطلب جس مقصد کے لیے مجھے یہاں کھڑا کیا گیا ہے اس میں کوتاہی نہ ہو جائے. تو انہوں نے نماز توڑ کے پھر اٹھایا، اب جو دیکھا صحابہ نے ارے تو خونم خون نے کرے بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا، تو فرمایا کہ میں نے پتہ نہیں کون سی سورت طہٰ یا کون سی کہ میں نے وہ فلاں سورت شروع کر دی تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نماز ختم کروں. تو یہ جذبہ اور یہ شوق اور یہ خشوع کہاں سے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا. مطلوب ہے، مطلوب ہے عبادات میں یہ انعماق، مطلوب ہے نا. تو یہ جو عبادات میں انعماق ہے، یہ یکسوئی ہے، یہ خشوع ہے، یہ خضوع ہے، یہ انہی صحبتوں سے اور انہی کے بتلائے ہوئے جو یہ مختلف مراقبات ہیں، اشغال ہیں، ان سے یہ چیز حاصل ہوتی. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے نا. تو اللہ تعالی ہمیں قدرداری نصیب فرمائے اور جو ہے جو بھی اللہ کی طرف سے عبادات ہیں انہیں خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے. ماہ شعبان چل رہا ہے، دعا حدیث شریف میں سکھلائی گئی اللہ بارک فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی مجھے یا اللہ ہمیں معاش رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. تو دو مہینے سے اشتیاق شروع ہو جاتا تھا رمضان تک جانے کا. سبحان اللہ. تو ہمارے چند دن رہ گئے, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمائے, ہے نا, تمام روزے عافیت سے نصیب فرمائے, تراویح, اور اللہ ساتھ ساتھ ہمارے لیے آسان کر دے, ہے نا. تو 15 شعبان کی شب بھی آ رہی ہے, اس میں اس کو وصول کریں. جیسا عرض کیا تھا کہ کچھ عبادات ضرور اپنے جو ہے اس کے علاوہ کر لینی چاہیے معمولات کے علاوہ, اور خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ یہ منکرات ہیں اور اس کو چھوڑنا ضروری ہے, اور ان کو کرنے والا اس رات کے فضائل سے محروم ہو جاتا ہے, وہ ہے زیادہ ڈرنے کی بات. عبادات و طاعت نوافل جو ہیں وہ تو اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی قوت کے مطابق کرے آدمی, لیکن جو چیز خطرے کی ہے اس کو یعنی پہلے چھوڑے. جیسے اب یہی آیا کہ جو ہے قطع رحمی کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, شراب نوشی کرنے والا, شلوار یا اوپر سے جو بھی لباس آ رہا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, فرمایا ان لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. یہ ایسی چیز, تو یہ ہے بچنے کی چیز. جن کے ماں باپ حیات ہیں بہت بڑی نعمت, وہ انہیں راضی کریں, وہ انہیں خوش کریں, وہ ان سے جو ہے میرے ان میں آتی ہے بات, کتنے ایسے سننا کہ ماں باپ کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں, ماں باپ سے تعلق توڑا ہوا ہے, بہت خطرے کی بات, بہت ہی جو ہے یعنی یقین میں نہ آنے والی بات ہے, کیسا بھی ہوتا ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے اس معاشرے میں, اللہ کی پناہ. تو بھائی وہ ماں باپ کو راضی کر لیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا قطع رحمی کی ہوئی ہے تو ان سے تعلق جوڑ لیا جائے اور آسان ہو جاتا ہے. بعض اوقات آدمی کی ہمت نہیں ہوتی, آدمی کہتا ہے بھائی بڑا مشکل ہے, انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, اور ان کے جا کے ملنا ہمارے لیے کیا کرے, اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے, اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ صلہ رحمی کتنی فضیلت ہے اور قطع رحمی کا اتنا وبال ہے, اور ایسا معاملہ ہوا ہے ہمارے اور فلاں کے درمیان کہ ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی, اور ایسے معاملات ہیں, اور دوسری طرف جو ہے یہ چیز ہے کہ صلہ رحمی اتنا اہم ہے, تو آپ میرے لیے کوئی سبیل بنا دیجیے, آپ ہمارے لیے اس وعید سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیجیے. دیکھیے گا آپ کہ کیسے کیا پلٹ ہوتی, کیسے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی, ملاقات ہوگی اور جو ہے دل صاف ہو جائیں گے, ہے نا, کینہ نکل جائے گا. ہاں اتنی بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ ایک ہے کہ معاف کر دیا, ٹھیک ہے نا, آگے قریبی تعلق رکھنے میں آپ آزاد ہیں, ہے نا. قریبی تعلق رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, کسی سے معاملہ ایسا ہوا بڑا ظلم, بڑی زیادتی, بڑی یہ بڑی وہ, ٹھیک ہے نا, تو صلہ رحمی کے تحت ہم نے ملاقات کر لی, سلام دعا کر لی, یہ ادا ہو گیا. اب آئندہ محتاط رہنا ضروری ہے, اگر قریب رہنے میں زیادہ چپکلش کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بھائی, تو پھر محتاط طریقہ یہی ہے کہ احتیاط سے ہی معاملات کیجیے. اس وقت اب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ویسے ہی پرانے تعلقات قائم کریں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب نے بڑی برائیاں کی حضرت, حالانکہ بیعت بھی تھی شاید, تو پھر برائیوں میں لگ گیا حضرت کی, اس کے بعد تنبہ ہوا اور معافی مانگنے کے لیے آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ معاف تو میں کر چکا, لیکن اب وہ پرانا والا تعلق وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. صاف فرمان کہ وہ پرانا والا تعلق اب نہیں ہو سکتا, باقی اطمینان رکھو میں نے معاف کر دی. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریق, یہ ہے دین کی صحیح شکل. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بار بار دھوکہ کھاؤ اس آدمی سے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو سے آدمی تائب ہو جائے اور جتنی عبادت کر سکتا ہے کرے. علماء کرام سے سنا بھائی اگلے دن کا روزہ کوئی فرض واجب نہیں ہے نا, اور اس کو لازم سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے جو ہے جیسا طبیعت ہو ویسا عمل کر. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام کا السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ عافیت عطا فرما دیجئے جان میں مال میں آل اولاد میں. یا اللہ عافیت عطا فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ آپ سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ وہ گناہ جو جان کر کیا, جو انجانے میں کیا, جس حیثیت سے بھی کیا, یا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. آپ کے عذاب سے, آپ کے غصے سے, آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ, یا اللہ عافیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ عافیت عطا فرما دیجئے. ہمیں جو بیمار ہیں اپنے کرم سے انہیں شفا عطا فرما دیجئے. ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا دے دیجئے. ہمارے گھر والے بیمار ہیں, سب حضرات دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیں. جو بھی تکلیف ہے اللہ اس کو دور فرما دیں. یا اللہ عافیت فرما دیجئے. یا اللہ عافیت فرما دیجئے. پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے. پورے عالم کی جان و مال, عزت آبرو, ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں, یا اللہ مسائل کا شکار ہیں, ظلم و ستم کا شکار ہیں, یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے. یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے. یا اللہ انہیں اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ کو غیب سے صورت بنا دیجیے. یا اللہ ان کی مدد فرما دیں. یا اللہ ہمارے جو ماں مسلمان مائیں بہنیں, یا اللہ کفار کے قید میں ہیں, اللہ اپنے کرم سے ان کی رہائی کی کوئی صورت بنا دے. یا اللہ کفار کے ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ آپ بڑے قادر ہیں. یا اللہ آپ بڑے مسمور اسباب ہیں. یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یا اللہ آپ غیب صورت بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. عافیت دائرین عطا فرما دے. یا اللہ ہماری عمر برکت عطا فرما, جان میں مال میں اولاد میں برکت عطا فرما. جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجئے. یا اللہ جن کی بخشش فرما, جن کے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرما. ان کا فیض ہمیں پورا پورا عطا فرما. ہر طرح کی محرومی سے, ناکامی سے بچا لیجئے, پشیمانی سے, پریشانی سے بچا لیجئے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہم سب کو پورے دن پچھلے کی توفیق دے دیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما لیجئے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.